الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو حیات المسلمین کی روح نمبر 20 شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، اور دن رات ہم اپنے کس طرح پورے کریں تاکہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور سلامتیاں ہمیں حاصل رہیں. اور حدیث شریف میں جو یہ فضیلت آئی ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں چند باتیں بطور دستور العمل کے بیان کی گئی تھیں. جو بیان کی گئے تھے ان کو میں مختصر طور پر ذکر کروں گا، اور جو باتیں آج بیان کرنی ہیں ان کو قدر وضاحت سے انشاءاللہ عرض کروں گا. مقصد یہی ہے کہ یہ ان باتوں کو ہم اپنا معمول بنائیں اور ان کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ عافیت نصیب رہے گی، سلامتی انشاءاللہ حاصل ہوگی، ظاہر کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی، باطن کی بھی انشاءاللہ تعالی اصلاح ہوگی. اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالی کی رضا کا حصول، وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. چار باتیں گزشتہ منگل کو بیان ہوئی تھیں. نمبر 1، نماز باجماعت ادا کرنے کی پابندی کرنا. خواتین اپنے اپنے گھروں میں 5 نمازیں اپنے وقت پر، یعنی وقت مستحب میں ادا کرنے کی پابندی کریں، کیونکہ جماعت ان پر واجب نہیں ہے، لہذا وہ وقت مستحب میں اپنی اپنی نماز پابندی سے ادا کرنے کا اہتمام کریں. تقریبات کی وجہ سے، مہمانوں کی آمد کی وجہ سے، گھر والوں کے کھانے پکانے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں. نمبر دو، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ بلا ناغا کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرے. بہتر یہ ہے کہ ایک پارہ، اور کم کرنا چاہے تو آدھا پارہ روزانہ بلا ناغا قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ مناجات مقبول کی پوری ایک منزل یا کم از کم آدھی منزل روزانہ پڑھنی چاہیے. نمبر تین، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ تسبیحات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ صبح شام کی 6-7 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ 7 تسبیح ہو گئے، 100 مرتبہ صبح شام صبح شام، اور ہر نماز کے بعد بھی تسبیح فاطمی، اور سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمی، اور چلتے پھرتے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا درود شریف پڑھنے کا ایسا معمول بنائے کہ بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہے. چوتھا کام یہ بتایا تھا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حلال اور طیب روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال اور طیب روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور حرام روزی سے، حرام کمائی سے، حرام کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرے. بھوکا مرنا گوارا کر لے لیکن حرام کھانے سے بچے. حلال کو اختیار کرے چاہے کتنے ہی کم سے کم ملے، کتنے تھوڑا سے تھوڑا ملے، لیکن حلال کی کوشش کرے. اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس میں نور رکھا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. اور حرام کے اندر نحوست ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریاں ہیں. بالخصوص دین سے دوری کے اثرات اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ چار باتیں وہ ہیں جو تفصیل سے آپ کے سامنے گزشتہ منگل کو بیان ہو گئی ہیں. آج پانچویں، چھٹی، اور امید ہے کہ باقی چیزیں بھی انشاءاللہ بیان، باقی باتیں بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی. پانچویں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا علماء حق سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے. علماء حق سے ہمارا خصوصی تعلق ہونا چاہیے، اور ان سے ملاقات رہنی چاہیے، کبھی کبھی ان سے ملتے رہنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور مسائل ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ عام مسلمان تو عالم نہیں، جس کی وجہ سے ان کو روزمرہ کے ضروری مسائل کا بھی علم نہیں ہے، اور جو کبھی کبھی مسائل پیش آتے ہیں وہ تو معلوم ہے ہی نہیں، اور بغیر مسئلہ معلوم کی عمل ہو نہیں سکتا. اگر کوئی عمل کرے گا بھی تو عام طور پر اس میں یقیناً غلطی ہوگی، اور اپنی عقل سے نہ کوئی مسئلہ بتا سکتا ہے نہ آدمی کے صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے. اس سے تو پرہیز ہی ضروری ہے. لہذا حاصل یہ ہے کہ جب ہم عالم نہیں ہیں، فاضل نہیں ہیں، مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہمیں مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. روز مرہ ساری زندگی ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مردوں کو بھی پیش آتی ہے، عورتوں کو بھی پیش آتی ہے، بڑوں کو بھی پیش آتی ہے، چھوٹوں کو بھی پیش آتی ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. جب عالم نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہے، پوچھ کر عمل کرنے کی اس کو ضرورت ہے. کوئی شخص بھی عمر کے کسی حصے میں پہنچ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب علم کی ضرورت نہیں، اب مجھے مسائل پوچھنے کی حاجت نہیں، اور اب مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں. جو عالم ہیں ان کو بھی بعض مرتبہ مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بلند فرمائے اور ان کے علوم و فیوض سے ہم کو مالا مال فرمائے. وہ مفتی اعظم تھے. ہندوستان میں بھی پاکستان بننے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی تھے. یہ بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے. اور پاکستان آنے کے بعد وہ مفتی اعظم پاکستان تھے. فرماتے تھے اب بھی نماز میں کبھی کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ اس کا حکم سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا حکم. وہ جب ان کو ضرورت پیش آ سکتی تو ہمیں اور آپ کو کیسے ضرورت پیش نہیں آتی. اگر نہیں آتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہے. طبیعت میں بے فکری ہے, طبیعت میں لاپرواہی ہے, طبیعت میں غفلت ہے, لاوبالی پن ہے. فکر نہیں ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہے معلوم نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ شریعت کے مطابق ہے یا خلاف شرع ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے, اس کی فکر نہیں ہے. اس بے فکری کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. تو یہ تو ہزار بیماریوں کی ایک بیماری ہے. اور اس طرح لا علمی میں الٹا سیدھا عمل کرنا یاد رکھو قابل مواخذہ ہے, قابل گرفت ہے. اور اگر دل میں فکر ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, تو پھر تو بھائی جو آدمی عالم نہیں ہے اس کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ضرورت پڑے گی رہنمائی کی, دریافت کرنے کی, پوچھنے کی, پوچھ کر عمل کرنے کی. تو اس لیے ہم اس بات کا معمول بنائیں کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہو اور ہو وہ اہم, اور پہلے سے ہمیں اس کا جائز ناجائز ہونا معلوم بھی نہ ہو تو پہلے معلوم کریں, معلوم کر کے پھر عمل کریں. اور جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک عمل نہ کریں. جب عمل نہیں کریں گے تقاضا ہوگا کہ بھائی پوچھو, عمل کرو, پوچھو جلدی سے. ایک خرابی ہمارے اندر یہ بھی آ گئی ہے اسی بے فکری کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں تھوڑا بہت فکر ہوتا ہے تو وہ غلط سلط لا علمی میں جہالت میں کام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر پوچھ لیں گے. پھر بھی جلدی سے نہیں پوچھتے, بہت عرصہ گزار دیتے ہیں اور پھر جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر رجوع کرتے ہیں. ایک موٹی سی مثال دوں, ہمارے دارالفتاح میں تو روزانہ 20 طلاق کے مسائل آتے ہیں. کوئی دن خالی نہیں ہوگا جہاں پہ طلاق کا کوئی سوال نہ آتا ہو. اب لوگ پہلے طلاق دے دیتے ہیں بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں, اور عام طور پر 3 دے کر مسئلہ پوچھتے ہیں. اور 3 دے دی تو بھائی دے دی تو ہو گئی. جب ہو گئی تو اب تو آپس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور اب دوبارہ بغیر حلال کے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اب پھر روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہائے ہائے کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالو. آخر کوئی تو حل ہوگا نا اس کا, کوئی تو حل نکالو, بس کسی طرح بیوی مل جائے. ٹھیک ہے, زور لگاتے ہیں اس کے اوپر. ارے بھائی جب تم نے 3 مار دی اور آدمی مر گیا, اب تو ڈاکٹر صاحب کچھ نہ کچھ تو حل نکالو. یہ ہمارا بھائی جو ہے جو مر گیا ہے کسی طریقے سے تو بولے اور کسی طرح میرے ساتھ چلے اور پھر حسب سابق گھر میں رہے. آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہو, اسپیشلسٹ ہو, کچھ تو کرو نا. آخر اچھی اچھی دوائیں آپ کے پاس موجود ہیں, ایک سے ایک انجیکشن آپ کے پاس موجود ہے, کچھ تو کرو. تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا بتاؤ؟ اس نے کہا کہ دوا میرے پاس ہے, علاج میرے پاس ہے, زندگی دینا میرے پاس ہے. ایسی جب 3 کے دیتے تو بس وہ تینوں تو ہو گئے, آپ نے راستے سے سارے خود ہی ختم کر لیے. تو بعد میں پوچھتے ہیں, پھر خوب گڑ گڑاتے ہیں, پھر روتے ہیں اور پھر زور لگاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکالو. حل کب تھا؟ جب طلاق دینے سے پہلے پوچھتے. طلاق دینے سے پہلے پوچھتے کہ مفتی صاحب میرا تو بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، آئے دن طلاق کی نوبت آتی رہتی ہے، اگر طلاق دوں تو کس طرح دوں، دوں نہ دوں، اور دوں تو کس طرح دوں، کب دوں، اور کتنی دوں، اور کس طرح دوں، سب چیزوں کا الگ الگ جواب ہے۔ تو دیگر معاملات میں بھی یہ حال ہے کہ اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی مرضی سے پہلے سب کچھ کر لیں گے، اس کے بعد پھر جناب پوچھنا شروع کریں گے۔ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، پہلے پوچھو بعد میں قدم اٹھاؤ، پہلے پوچھو بعد میں زبان کھولو، پہلے پوچھو پھر معاملہ کرو، پہلے تو ناجائز معاملہ کر لیا آپ پوچھنے آ رہے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی علماء کرام کے پاس بیٹھتا رہتا ہے، ان سے ملتا رہتا ہے اور مسائل پوچھتا رہتا ہے، تو اس کو چھوٹے چھوٹے اہم اہم اور ضروری ضروری مسائل معلوم ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان رہتا ہے۔ کیوں؟ مقصود اصلی یہ ہے کہ ہماری جو زندگی گزرے شریعت کے مطابق گزرے، اور شریعت کے مطابق گزرنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت پر عمل جبھی ہوگا جب ہم پہلے شریعت سے معلوم کریں گے اور دریافت کریں گے، جب دریافت کر کے عمل کریں گے تو عمل صحیح ہوگا، اس میں ہر طرح کی راحت اور سہولت بھی رہے گی، اور عمل بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور راستہ بھی درست رہے گا۔ یہاں مجھے ایک حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ایک عجیب قصہ یاد آیا مسئلے سے متعلق۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی تھے، اور روزانہ ان کی دراز پر لڑائی ہوتی تھی، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی ان کی۔ آخر ایک دن شوہر نے تنگ آ کر قسم کھا لی کہ اگر صبح تک تم مجھ سے نہ بولی تو تجھے تین طلاق۔ یہ اس کے منہ سے نکل گیا، غلط نکلا، اس کی غلطی ہے۔ اب اس نے بول تو دیا، بولتے ہی جناب اس کے تو ہاتھ کٹ گئے، اور بیوی جو برسوں سے اس سے نالا تھیں اس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، اس نے ایک دم دم سانس لی اور اپنے منہ کو تالا لگا دیا کہ اب صبح تک بولنا ہی نہیں ہے، بس ایک رات کی محنت ہے، ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ ایک رات ہے بس، چپ ہو کے گزار دو، بس سویرے سے پھر چھٹی۔ اور ایسے لڑاکو شوہر سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ مجھے پتہ تھا کہ صبح ہو گئی تو بس جناب تین طلاقیں پڑ جائیں گی اور اس سے جان چھوٹ جائے گی، وہ جان ہی چھڑانا چاہ رہی، یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بالکل خاموش ہو گئی اور بالکل کوئی نہیں بات کر رہی، ابھی تو خوب لڑائی ہو رہی تھی اور ابھی ایک لفظ بھی نہیں بول رہی، تو سمجھ گیا کہ یہ کیوں خاموش ہو گئی۔ اب انہیں پریشانی لائے کوئی کہ صبح صادق تک اگر یہ خاموش رہی تو پھر کیا ہو، پھر تو بیوی گئی، اب بچوں کون سنبھالے گا، گھروں کون سنبھالے گا، میں کہاں جاؤں گا، میرا تو اور کوئی ہے نہیں۔ اب اس کو سب کچھ یاد آ گیا، اب وہ بڑا پریشان، اب وہ بڑا، پہلے تو اس نے ایک آدھ تڑی پلائی، مگر تڑی سے کہاں کہاں چلتا ہے، اب اس نے عجزی اور منت سے معذرت کرنے لگی کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، جو تم کہو گے وہ سب کر دوں گا۔ اب جناب نے وعدے شروع کر دیے کہ میں ایسے بھی کروں گا اور ویسے بھی کروں گا، کبھی میں غصہ نہیں کروں گا، آپ ذرا سا بول لوں تاکہ قسم ختم ہو جائے اور یہ تین طلاق نہ ہو۔ مگر بیوی بڑی ہوشیار، نہیں سب یہ بیپر کی اڑا رہا ہے، ماضی میرے سامنے ہے تو مستقبل کے وعدے پہ میں کیسے اعتماد کر لوں، میں ایک ہی رات ہے اور آخری رات ہے، کل صبح اپنے گھر، یہ اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ وہ بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کسی دن سے بھی تیار نہیں ہو رہی بات کرنے میں۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضری دو، حضرت سے ہی کوئی مسئلہ پوچھو گا، وہی کوئی حل نکالیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ذہین تھے، ایسے ذہین تھے کہ کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی ملاقات کی، ہاں ہاں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کیسے پایا؟ وہ ہمیں ایسے بلا کے صحیح کہ میں یہ کہوں کہ یہ ماربل کا ستون ہے تو دلائل سے سونے کا ثابت کر دیں، ایسے بلا کے ذہین ہے وہ. اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں ہونے پر رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں، لہذا آپ حضرت کے پاس ہی چلو، حضرت سے کوئی حل اس مسئلے کا پوچھو. وہ گیا جا کر کے دستک دی تو حضرت جاگے ہوئے تھے، اور جا کر کے ملا حضرت سے اپنی ساری پریشانی سنائی کہ حضرت میں تو پریشان ہو گیا، اب وہ میرے تو اور کوئی ہے نہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بہن بھائی نہیں ہیں، لے دے کے میری بیوی بچے ہیں بس، اب بیوی بھی چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور صورت یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں اس کو رکھنا، وہ نہیں چاہتی میرے ساتھ رہنا، جس کی وجہ سے اچانک میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے. اب اس نے تو دم ساتھ لیا، خاموش بیٹھی، اب میں کیا کروں؟ سمجھ جاؤ، جا کے آرام سے سو جاؤ، جا کے آرام سے سو جاؤ. بس بس یہ بتا دو کس محلے کا واقعہ ہے اور محلے میں مؤذن کون ہے، اس کا نام بتا دو بس. اب تم جاؤ اپنے گھر جا کے سو. وہ کہتے میں اپنے گھر چلا گیا، مجھے نیند کہاں تھی، تو میں تو منٹ منٹ گنتا تھا. ادھر امام صاحب نے کیا کام کیا کہ محلے اسی محلے میں گئے جس میں رہتا تھا، اور مؤذن صاحب کو سو رہے تھے ان کو اٹھایا، اٹھا کر پہلے تو ان سے معذرت تھی کہ بھائی آپ کو میں نے بھیجا، تکلیف دی، اور ان سے کہا کہ بھائی ایک ٹیڑھا مسئلہ آ گیا ہے، اس میں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ صبح صادق سے ایک گھنٹہ پہلے اذان دے دینا. اس کے بعد پھر ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ اذان دے دیں جب صبح صادق ہو جائے. لوگ پوچھیں گے بھائی یہ دو دو اذان کیسے دے دیں؟ غلطی سے دے دی بس، اور کچھ نہیں. وہ اس کو یہ سمجھایا حضرت جی اپنے، ایسے کچھ پتہ نہیں میاں بیوی کو دونوں کو. اب بیوی جو ہے وہ اپنے ٹک 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 دیدم تم نے کشید اس پہ عمل پیرا، اور میاں جی جو ہے وہ سوچ میں ہے کہ بولے تو کام چلے. آخر اذان ہو گئی، اذان ہوتی بیوی بول پڑی ایسا ہے اور ویسا ہے، کمبخت نے مجھے بڑا ذلیل کیا اور بڑا ستایا، پریشان کیا، یہ ہے اور وہ ہے، اور اس نے خوب بھڑاس نکالی کہ اب جانا تو ہے ہی. اس نے سنائی، اس نے کڑوی کڑوی سنا دی اپنے شوہر کو، ساری پرانی پرانی باتیں بھی اس نے اگل دی. اب یہ بڑا پریشان، اذان بھی ہو گئی، بولی ہے اذان کے بعد، اب کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا تھا کہ میں حل نکالوں گا، حل تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. گھنٹہ گزرے، دیر کیا لگتی، خاص طور سے لڑائی بھڑائی میں کیا پتہ چلتا ہے کتنا گزرا. ایک دو پھر دوبارہ اذان کی آواز آئی، اس کو بھی چوکن، یہ بھی چوکن نہ ہو اور بیوی بھی ہوشیار، یہ دوسری مرتبہ اذان کیوں ہو رہی؟ لیکن ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ عالم تو تھے نہیں ہے. خیر اب جب دوسری مرتبہ اذان ہوئی تو اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ وہی تم اذان کے پہلے بولی ہو یا بعد میں بولی ہو، آپس میں اس میں اختلاف. خیر ابھی ایسا کریں گے، دونوں چلتے ہیں حضرت کے پاس، اور حضرت سے جا کے پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت صورت حال یہ ہے، قصہ یہ پیش آیا اور اسی طریقے سے کہ اس وقت بولی فجر کے بعد یہ دونوں کے دونوں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس میاں نے بیوی کے سامنے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ اس طریقے سے میری زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ صبح اگر میں بول پڑی تو ایسا بولی تو ایسا ہوگا، اگر صبح تک نہ بولی تو تین طلاق. لیکن حضرت وہ اذان دو دفعہ ہوئی، پہلی مرتبہ بھی ہوئی تو یہ بولی، اس نے کہا ہاں میں بولی، لیکن دوسری مرتبہ جو اذان ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں کیا وجہ کیا ہے، کیوں ہوئی ہے یہ؟ تو اب ان کے سامنے حضرت نے مؤذن کو بلایا، ارے مؤذن فلاں یہاں. جی حضرت. وہ حاضر. کیا تم نے دو دفعہ اذان دی؟ جی حضرت. پہلی اذان کب دی تھی؟ صبح صادق ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے. بھائی کیوں دی تھی؟ غلطی ہے. بھائی تم کب بولی تھی؟ پہلی اذان کے بعد. بھائی وہ قسم ختم ہو گئی، کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی ہو جاؤ بھائی اپنے گھر. پوچھنے کا کتنا فائدہ ہوا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے بچنے کی صورت نکال دی. تو یہ تو علماء سے تعلق رکھنے سے آدمی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ کرنے سے پہلے پوچھیں، لیکن بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بھی حل یہی ہے کہ پھر پہلے پوچھیں، بعد میں اس کی تلاشی کریں. لیکن جب علماء کے پاس جائے مسئلہ پوچھے تو ان سے پہلے وقت دیکھ پوچھے، یہ نہیں بے وقت بے موقع جب آپ کو سہولت ہو جب پوچھنے چلے جاؤں. بھئی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کھانے کو چاہیے، اس کو بھی پینے کو چاہیے، اس کے بھی سونے کا وقت چاہیے، اس کو بھی آرام کرنے کا وقت چاہیے. یہ نہیں کہ ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہیں اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، وہ رات کو بھی بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. دنیا کے ڈاکٹروں کے لیے تو 6-6 مہینے کا وقت لینے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب وقت دے رہے ہیں آپریشن کا، ٹیسٹ وغیرہ دیکھنے، 6-6 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، 4-4 مہینے کا وقت مل رہا ہے، 1 مہینے کا وقت مل رہا ہے، وہاں کوئی نہیں بولتا اس لیے کہ جیب سے پیسے جا رہے ہیں. اس پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت بہت مہربانی، آپ نے 6 مہینے کے بعد کا وقت دے دیا. دین چونکہ لاوارث ہے اس کی قیمت دلوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہاں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے، فون اٹھانے بھی ذرا سا وقت گزرے تو لوگ سنانا شروع کر دیتے. یہ بے وقتی کی بات ہے، ناقدری کی بات ہے. تو علماء کے پاس بھی جائیں تو وقت پوچھ کر کے جائیں، وہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا، کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا، کون سا وقت ہے ان کے پاس بیٹھنے کا. اس طرح سے بہرحال علماء حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اس سے زندگی کے ہر موڑ پر آسانی سے رہنمائی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی. چھٹی بات یہ ہے کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بزرگوں کی خدمت میں لے جانے کا معمول رکھیں، خود بھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اور اپنی اولاد کو بھی بٹھایا کریں. اس کا حاصل ہے نیک صحبت میں بیٹھنا، اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. اور آج ہماری زندگی میں جو عمل نہیں ہے نیک ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے، عام طور پر ہمارا گھروں کا ماحول، ہمارے محلوں کا ماحول، ہمارے خاندانوں برادریوں کا ماحول، ہمارے چاروں طرف کا جو ماحول ہے وہ دین سے بیزاری کا ماحول ہے، دین سے دوری کا ماحول ہے، بے شرمی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، قسم قسم کے گناہوں کا ماحول ہے. بس یوں سمجھو گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، ایک نہیں ہر قسم کے گناہوں کا سمجھو سیلاب ہے. ہر طرف غیبتیں، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف بد نگاہی، بد نظری، اور نہ جانے بے شرمی، بے حیائی، بس گناہ ہی گناہ. بازار ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، محلے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. بس جہاں ٹی وی ہے وہاں پر کون سا گناہ ایسا ہے جو کہ نہ ہو رہا ہو؟ ہر قسم کے گناہوں کا یہ مرکز ہے. اور ایک ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹی وی جو ہے گناہوں کو سکھانے کا ماسٹر ہے، سارے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں گھر والے کہ کیسے چوری ہوتی ہے اور کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے مذاق کرتے ہیں، کیسے گانا گاتے ہیں، کیسے ناچنا ہوتا ہے اور کیسے بدکاری ہوتی ہے اور کیسے بدماشی ہوتی ہے اور کیسے بھتے دیے جاتے ہیں اور کیسے قتل ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا سکھانے کا ٹی وی ماسٹر ہے. اب گھر کے اندر یہ لعنت موجود ہو تو پھر کیا نیکی وہاں ہو سکتی ہے؟ تو ہر طرف گناہوں کا ماحول، نیک صحبتیں ہیں، ان نیک صحبتوں میں بیٹھنے کا معمول نہیں. تو جیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے ویسے ہی آدمی کی طبیعت بنتی ہے، ویسے ہی آدمی کا مزاج بنتا ہے. فارسی کا شعر بالکل 100% درست ہے اور مشہور معروف ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنائے گی. تو اس وقت ہمارے اندر جو دین نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر غالب نہیں ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، تو اس کی بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے. اب جب ہم ہر وقت ایسے ماحول میں رہیں گے تو نیک کیسے بنیں گے، متقی کیسے بنیں گے، پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ کیونکہ ماحول تو اس کے خلاف ہے. متقی نہ بنانے کا ماحول ہے، نافرمان بنانے کا ماحول ہے، جس کو فجور میں مبتلا ہونے کا ماحول ہمیں میسر ہے، تو پھر کیسے نیکی آئے گی؟ اسی لیے اور پھر ذرا بھی نیک صحبت نہ ہو تو پھر تو بھائی رات دن آدمی گناہ ہی گناہ کرے گا، نہ فرمانی پہ کمر کس لے گا تو اس کا تو پھر انجام خراب ہو. لہذا ایسے ماحول میں اور زیادہ سخت ضرورت ہے ہم سب کو کہ نیک صحبت میں بیٹھیں. حدیث شریف میں اس کی ایک بڑی پیاری مثال آئی ہے نیک صحبت کی اور بری صحبت کی، کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنا، جس کو عطار کہتے ہیں، کہ آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو خوشبو خریدو گے یا وہ ہدیے میں آپ کو خوشبو دے دے گا، اور نہیں تو مفت میں بلا خریدے اور بغیر دیے جب تک بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی، آپ خوشبو سونگتے رہو گے مفت میں، اور ہو سکتا ہے خوشبو آگے کپڑوں میں بس جائے تو وہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تب بھی آپ کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی. ایسے نیک صحبت کا اثر، نیک صحبت میں آدمی جو بات بیٹھتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے اندر یقیناً آتا ہے. اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹی، لوہار کی بھٹی، کہ لوہار کے پاس بھٹی کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو وہ تو اس کے اندر لوہا گرم کرتا ہے، نکال نکال کر کے اس سے توڑ موڑ کر مختلف چیزیں بناتا ہے، لیکن اس میں سے دھواں بھی نکلتا ہے، انگارے بھی نکلتے ہیں، چنگاریاں بھی نکلتی رہتی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہاں بیٹھو گے تو یا تو کوئی نہ کوئی چنگاری آ کر کے آپ کے کپڑے کو جلا دے گی یا آپ کے جسم کو جلا دے گی، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو وہ دھواں تو آپ کو کالا کر ہی دے گا. اس کا جو دھواں نکل رہا ہوگا اس دھویں سے آپ کی آنکھیں متاثر ہوں گی، آپ کا چہرہ اور آپ کی ناک متاثر ہوگی، کپڑے متاثر ہوں گے، کالے ہو جائیں گے، اور دھواں دار ہو کر کے آپ کم سے کم وہاں سے اٹھو. یہ بری صحبت کا اثر. تو بری صحبت میں آپ بیٹھو گے تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھی اثر کریں گے. میرے ایک بزرگ تھے، وہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے. پہلے وہ فوج میں ملازم تھے اور پانی کے جہاز میں ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. ہمارے حضرت سے ان کا تعلق تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میں جہاز میں بھی ہوتا تھا تو ہمارے سارے یار دوست ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ ملازم ہوتے تھے، وہ سب کوئی تاش کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا تھا، مگر میں الحمدللہ ان سے دور رہتا تھا، میں اپنے معمولات پورے کیا کرتا تھا. پھر کبھی کبھی آتے جاتے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ کھیل رہے ہوتے تھے، میں خالی کھڑا ہوا دیکھتا رہتا تھا ان کو، تو میرا دماغ بھی کام کرنا شروع کرتا تھا کہ بھائی یہ گوٹ ادھر رکھ دیں گے تو جیت جائیں گے، اور اگر یہ یہاں مارے چھکا لگ جائے گا. یعنی میں کھیل نہیں رہا، نہ کھیلنے کی نیت سے وہاں گزر رہا ہوں، بس ایسے جاتے جاتے میں نے کھڑا ہو گیا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہی ان کی صحبت کا یہ اثر کہ وہ تو کھیل رہے ہیں لوڈو یا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن میرا دماغ بھی جناب اس کے اندر چلنا شروع کر دیتا اور میں بھی اس کے اندر تھوڑا سا محو ہو جاتا تھا. کہتے ہیں اتنا اثر ہے صحبت کے اندر، کہ جانتے ہیں کہ غلط ہے، برا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے. تو بالکل حقیقت یہ ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے اچھا برا ہو جاتا ہے، اور نیک صحبت میں بیٹھ کر کے اچھا وہ برا آدمی اچھا ہو جاتا ہے. اب اس میں مجھے دو قصے یاد آ گئے، ایک بہت قدیم، ایک ذرا اس کے مقابلے میں جدید. قدیم تو پچھلی امتوں کا ہے جو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے مرنے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اب تم مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر وہ آپ کا کام کیا کرے. تو اس نے ایک لڑکا، اس کا نام تھا عبد القدوس، وہ اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو جادو سکھاؤ. تو عبد القدوس کا کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک عابد اور راہب ہوا کرتا تھا جس کی مجلس ہوتی تھی اور وہاں وہ دین کی باتیں سنایا کرتا تھا، میں تھوڑی دیر وہاں بھی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو مجھے اس راہب کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں اور جادوگر کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن چونکہ بادشاہ کا مجھے حکم تھا اس لیے میں جانے پہ مجبور تھا۔ اب ہوا یہ کہ عابد اور راہب کی باتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی تو میں وہاں زیادہ دیر بیٹھتا تھا، اور جادوگر کے پاس میں دیر سے جاتا تھا اور کم بیٹھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کو جادو سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے اور یہ دیر لگا کر کے آتا ہے تو اس نے مجھے تنبیہ کی، پھر اس نے ڈانٹا، پھر بھی میں باز نہ آیا تو وہ مارنے بھی لگا مجھے کہ تو وقت پہ کیوں نہیں آتا ہے اور پوری طرح توجہ کیوں نہیں دیتا ہے، جو میں سکھاتا ہوں سیکھتا کیوں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے راہب سے جا کر کہا کہ وہ میں جب جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے اور مجھے تنبیہ کرتا ہے اور میرا تو آپ کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ انہوں نے تو کچھ بہانہ کر دیا کرتا، کیونکہ وہ راہب بھی سمجھتا تھا کہ جادو سیکھنا سکھانا صحیح نہیں ہے اور اس نوجوان کا جب ادھر رجحان بھی نہیں ہے تو اس کو تو بچنا ہی چاہیے۔ تو اس نے ایک بہانہ بتا دیا کہ تم ایسے بہانہ کر دیا کرو۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ جادوگر سے ہو کر کے راہب کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک خوفناک درندہ درمیان میں کھڑا ہے، راستے میں کھڑا ہوا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ ادھر بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں خوف کے مارے، کوئی آگے نہیں آ رہا۔ ادھر جہاں میں ہوں یہاں پر بھی جناب بہت سارے آدمی کھڑے ہیں، اب کسی کی جرات ہی نہیں کہ اس کو مارے، اس کو بھگائے، اور وہ بالکل راستے کے بیچوں بیچ کھڑا۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے عبد القدوس کہ میرے دل میں یہ آیا کہ بھائی آج موقع ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ راہب افضل ہے یا جادوگر بہتر ہے۔ تو اس نے راہب کی تعلیم کے مطابق ایک پتھر لیا اور پتھر لے کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب بہتر اور افضل ہے آپ کے نزدیک تو میں اس پتھر سے اس شیر کو ختم کر دیجیے، اس کو جان سے مار دیجیے تو میں سمجھوں کہ راہب کا موقف سچ ہے اور افضل اور بہتر ہے اور برحق۔ کیسے میں نے یہ کہہ کر کے اس کے جو پتھر مارا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور سولانے میرے دل میں یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی راہب برحق ہے، جادوگر جو ہے وہ ناحق ہے۔ اور پھر میں نے جا کر راہب سے بتایا کہ اس طریقے سے آج یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ راہب اور عابد جو تھا اس نے کہا کہ بھئی اب تو تم میرے سے بھی بڑھ گیا، تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا اور تم میرے سے بھی آگے بڑھ گیا، اور اب دیکھ تیرا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں جب تجھ سے پوچھا جائے گا کس نے تجھ کو یہ گر سکھایا ہے، یہ طریقہ سکھایا ہے، تو خدا کے لیے میرا نام مت لیجیے، اگر تو نے میرا نام بتا دیا تو بس میں گیا، بس تم میری یہ بات مان لے لو۔ اس نے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس نوجوان لڑکے کو یہ اپنے فضل سے یہ کمال عطا فرما دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کو بھی صحیح کر دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا اس کی آنکھیں صحیح ہو جاتی، اور کوئی کوڑی ہوتا تو اس کا کوڑ کا اور برس کا مرض جاتا رہتا، اور ہر قسم کی ایسی ایسی بیماریاں جن کا عام طور پر علاج نہیں ہوتا وہ اس کے ہاتھ سے اچھے ہونے لگی۔ گویا جو اس نے راہب نے پیشین گوئی کی تھی وہ ظاہر ہونے لگی، اور ایسے آدمی کی تو بڑی شہرت ہو جاتی۔ دیکھتے دیکھتے جناب اس بادشاہ کے سلطنت میں اس کی شہرت ہونے لگی۔ خود اس بادشاہ کا ایک وزیر جو اس کے پاس روز مرہ بیٹھا کرتا تھا اور بڑا ذہین اور ہوشیار آدمی تھا مگر نابینا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک لڑکا جو ہے وہ آنکھوں کا علاج کر دیتا ہے، تو بہت سے تحائف لے کر کے اس کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی یہ سب میں تجھ کو دیتا ہوں، تو مجھے میری آنکھیں صحیح کر دے اور مجھے شفا دے دے۔ انہوں نے میں شفا نہیں دیتا ہوں، شفا تو میرا پروردگار دیتا ہے، میں تو دوا کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، شفا میرے اللہ صاحب دیتے ہیں. اگر تو اللہ پاک پر ایمان لائے تو میں تیرے اوپر بھی دم کر دیتا ہوں، مگر یہ کہ ایمان لانا پڑے گا. مجھے تو آنکھیں چاہیے، میں ابھی ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی تو آنکھیں سی ہو گئی، اور پھر وہ معمول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں جا بیٹھا. جب بیٹھا تو بادشاہ کو ہی معلوم تھا کہ تو بھی مادہ ذات اندھا تھا. اس نے کہا کہ بھئی تیری آنکھیں کیسے صحیح ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے میری آنکھیں صحیح کی ہیں اور میرے اللہ نے مجھ کو شفا عطا فرمائی ہے. کہا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا پروردگار ہے کیا؟ یعنی وہ بادشاہ خود ہی خدا بنا ہوا تھا اللہ نے. کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی اور پروردگار ہے؟ ہاں، تو کوئی خدا ہے؟ خدا تو تیرے علاوہ میرا پروردگار ہے جس نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں. تو اس نے جناب اسی وقت اس کو سزا دینی شروع کر دی، اور ایسی ایسی دردناک سزائیں دیں کہ آخر اس نے اس راہب کا نام بتا دیا، اس لڑکے کا نام بتا دیا، اور اس کے ذریعے پھر اس کا اصل راہب کا پتہ چل گیا. جب پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ تو ظالم تھا، اور جب خود وہ خدا بنا بیٹھا تھا تو وہ کیسے گوارا کرتا ہے اس بات کو. لہذا اس نے پہلے تو اس وزیر کو سزا دی، اور یہ سزا دی کہ دربار میں کھڑا کر کے آری منگوائی اور اس کے سر کے بیچ میں وہ آری رکھوائی، اور کہا کہ یا تو تو اس اپنے پروردگار پر جو ایمان لایا ہے اس سے ہٹ، ورنہ تیرے بھی دو ٹکڑے کرتا ہوں. اس نے تو دو کے بجائے چار ٹکڑے کر، میں تو اب ایمان لا چکا، میں اپنے ایمان سے اب ہٹ نہیں سکتا تیری وجہ سے. اس نے وہیں اس پہ آری چلوائی اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ہم بیچارے شہید ہو گئے. پھر اس نے جناب اس راہب کو بھی طلب کر لیا، اور اس راہب کو بھی کھڑا کر کے کہا کہ یا تو تو اس اپنے موقف سے باز آ جا، یعنی اپنے دین سے معاذ اللہ مرتد ہو جا، ورنہ میں تیرے بھی دو ٹکڑے کرتا ہوں. اس نے کر لے، میں تو اپنے دین سے پھر نہیں سکتا. اس نے دربار میں اس کے بھی دو ٹکڑے کروا دیے اور وہی بیچارہ شہید ہو گیا. جب آئی باری اس لڑکے کی تو اللہ کی شان اس کے ذہن میں کچھ اور ہی بات آ گئی، بچانے والا تو اللہ پاک ہے نا. اس نے کہا کہ بھائی اس بجائے اس کے دو ٹکڑے کرنے کے اس کو تو ایسا کرو، تم لوگ پہاڑی کے اوپر لے جاؤ، پہاڑ پر لے کے جاؤ، چوٹی پہ لے جا کر کے پھر اس سے کہو کہ یا تو اپنے دین سے پھر جا، نہیں تو یہاں سے ہم تجھے گرا دیتے ہیں اور تیرا کام تمام ہو جائے گا. چنانچہ ایک فوجی دستہ اس کو لے کر کے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا، وہاں جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، یا تو تم اپنے اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم ابھی یہاں سے گرا دیتے ہیں. تو اس نے دل میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہی ان سے مجھ کو بچانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں. بس یہ دعا کرنی تھی، فوراً دعا قبول ہو گئی، اور ایک دم پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے نیچے گر گئے، یہ بیٹھا رہا بس اللہ تعالیٰ کی مدد، اور پھر اتر کے نیچے آ گیا، سیدھے دربار میں پہنچ گیا. کب کرے گیا میں وہ میرے ساتھیوں کیا ہوا؟ کہا ان کو تو میرے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اور مجھے اللہ پاک نے بچا لیا. پھر اس نے دوسرا پروگرام بنایا کہ چلو بھائی اب ایسا کرو، اس کو سمندر میں ڈبا کر آؤ، غرق کرو اس کو سمندر میں. اور ایک دستہ روانہ کیا، اس کو لے کر کے جاؤ کشتی میں جاؤ اس کو لے کر کے، اور بیچوں بیچ جا کر کے اس سے کہو کہ اگر اپنا دین چھوڑتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے کو ابھی ہم پانی میں پھینک دیتے ہیں، ڈوب کے مر جائے گا. ایسے ہی ہوا، وہ بیچ میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اس میں پھینکیں گے اگر تو اپنے دین سے باز نہ آیا. میں تو باز نہیں آ سکتا. اور وہاں بھی اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ بچانے والے ہیں، آپ کے سوا کون میری مدد کرنے والے ہیں؟ تو خدا کی شان کشتی پلٹ گئی، اور کشتی پلٹ کے وہ تو سب ڈوب گئے، وہ پلٹی ہوئی کشتی پہ بیٹھ گیا. اب وہ کشتی جناب کنارے لے آئی اس کو، اور پھر یہ جناب نیچے کنارے پہ اترا اور سیدھا پھر دربار میں پہنچا. اب وہ حیران رہ گیا بادشاہ کہ میرے سارے منصوبے ملیہ میٹ ہو رہے ہیں اور کسی طرح میں اس پہ قابو نہیں پا رہا، اور یہ بچ رہا ہے اور میرے آدمی مر رہے. تو جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ کسی قیمت پر مجھے اب زندہ نہیں چھوڑے گا تو اس نے خود ہی پھر یہ ترکیب بتائی کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرو تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ایک تو پہلے ایک پورے میدان میں اپنی سلطنت کے تمام آدمیوں کو جمع کرو، سب انسانوں کو آپ وہاں پہ جمع کرو، اور ایک درخت کھجور کے تنے پر آپ مجھے سولی دو، اور ایک تیر جو ہے وہ میرے ترکش میں سے نکالو اور نکال کر کے وہ میرے مارو بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے، بسم اللہ رب الغلام، غلام کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلاتا ہوں، وہ تیر میرے لے گا تو بس پھر میں شہید ہو جاتا ہوں، اور کوئی راستہ نہیں میرے مرنے کا۔ جب اس نے یہ بتایا تو اس کا جو وزیر تھا، کوئی دوسرا وزیر، اس نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ترکیب بتا رہا ہے، یہ یک نشد لاکھ شد ہو جائے گا۔ کہ نہیں بھائی، ہمیں تو اسے ختم کرنا ہے، تو کسی طرح ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ بادشاہ بے وقوف تھا، سمجھ میں نہیں آئی اس کو، وہ کیا سمجھ میں آتی اس سے۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، فلاں وقت جو ہے اس شخص کو سولی دی جائے گی، اور اس کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے، پھر اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق اس کے سرکش میں سے تیر نکالا اور کمان میں لگایا اور اسی کن پٹی پہ مارا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر۔ جیسی لمبا تو کن پٹی پہ آ کے لگا، اور اس نے وہ تیر نکالا اور ہاتھ پک کر شہید ہو گیا۔ اب وہ تو شہید ہو گیا، لیکن پورے مجمع نے جب یہ منظر دیکھا تو سب کے سب کہہ رہے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ تو وزیر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، میں کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، اور سارا مجمع مسلمان۔ تو خیر جناب، اس کے شہید ہونے کے بعد اس نے پھر یہی کہا کہ بھائی اب سارے جگہ 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 گڑے کھودو اور اس کے اندر لوگوں کو آگ بھرو، جلاؤ اور ان سب کو اس کے اندر ڈالو۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ لائے گئی جو مسلمان ہو گئی، جب اس نے آگ میں گڑے کو دیکھا اور بچے کو دیکھا تو وہ ذرا ہچکچائی آگ میں جانے، بیٹا بول پڑا جو گود میں تھا دودھ پیتا ہوا تھا کہ اما تو حق پر ہے، اندر جانے سے گھبرا مت، صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرا خالی کو بس۔ پھر وہ عورت بھی اس میں کود گئی۔ دیکھو، جادو سیکھنے والا راہب کی صحبت میں بیٹھا تو کہاں سے کہاں پہنچا، خود شہید ہوا اور ہزاروں کو جناب مسلمان کر دیا۔ تو نیک صحبت کا یہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اب نیک اور صالح نیک صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بزرگوں سے سچی اور مخلصانہ محبت عطا فرما، اور ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ان سے پوری طرح فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔